سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی اہم مضمون بیان فرمایا ہے. اس سورت میں دو خوشخبری دی گئی ہے اور دو احکام بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے چار بیٹیاں ہوئیں اور دو بیٹے ہوئے. چار صاحبزادیاں باحیات تھیں، لیکن آپ کے دو بیٹے مکہ مکرمہ میں بچپن ہی میں وفات پا گئے. ایک بیٹے کا نام قاسم ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ ہے. اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے. قاسم اور عبداللہ، ان دونوں کا لقب ہے طاہر اور طیب. ان دونوں کی بچپن میں وفات ہو گئی تو عربوں کا تصور و خیال یہ تھا، جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یا اولاد نرینہ انتقال کر جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے انتقال ہوئے کافروں میں، اور قریش میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سب خوش ہو گئے کہ اب ان کا دین بھی مٹے گا، اس لیے کہ جب تک یہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، ان کا نام رہے گا، ان کا دین رہے گا. جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کا نام بھی ختم ہوگا اور ان کا دین بھی ختم ہوگا. ابو لہب آپ کا چچا تھا، اور جب ابو لہب کو خوشخبری ملی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تو بہت خوش ہوا تھا، اور خوشخبری سنانے والی باندی کو بھی آزاد کر دیا تھا. لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو جہاں بہت سارے دشمن ہوئے تو ابو لہب بھی دشمن ہو گیا، اور آپ کے دو صاحبزادے انتقال ہوئے تو ابو لہب کی خوشی بھی چھپ نہ سکی. اس نے بھی صاف کہہ دیا کہ بس ان کا نام و نشان تو چند روزہ ہے، بہت جلد ان کا نام و نشان ختم ہوگا۔ اس طرح سے جب خوشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے اور ہوگا۔ اعلان مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، اور آپ کی نرینہ اولاد کیوں باقی نہیں رہی، زندہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ شروع سے اکثر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کی اولاد کو نبوت سے نوازا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اولاد کی اولاد کو اللہ نے نبوت سے نوازا، حضرت زکریہ کو نبوت دی تو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو نبوت دی، حضرت داؤد کو نبوت دی تو ان کے بیٹے سلیمان کو بھی اللہ نے نبوت دی۔ تو اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، کہیں غلو پسند اور شر پسند لوگوں کی طرف سے یہ شرارت نہ ہو کہ آپ کی اولاد تو زندہ ہے، آپ کی اولاد کو نبی بنایا جائے، یا نبی نہ بنایا جائے تو لوگ ان کو نبی ہونے کا درجہ دے دیں۔ اس لیے یہ سلسلہ ہی اللہ کی طرف سے ختم کیا گیا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یا کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، اس لیے آپ کی نرینہ اولاد باقی نہیں رکھی گئی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سورت اللہ نے دو مرتبہ نازل کی ہو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور ڈیڑھ سال وہ باحیات رہے، ڈیڑھ سال کی جب عمر ہوئی تو ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ممکن ہے مدینہ میں بھی شر پسند لوگوں نے یہ بات کہی ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ سورت نازل کی، ان نشانی کہو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام نامی تو روشن ہے اور روشن رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا معنی ہے کہ کثیر شے، کہ کوئی چیز زیادہ مقدار میں دی جائے، کثیر سے ہی کوثر ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالی دینی نعمتوں سے جو نوازے ہیں، بے شمار دینی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہو سکتا ہے کوثر سے یہ مراد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے، بلکہ زیادہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ حوض کوثر اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور حوض کوثر کے تعلق سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کناروں کو سونے کا بنایا ہے، اس کی سطح یاقوت اور موتی کی ہے، اور اس کا پانی مشک سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے، شہد سے کہیں زیادہ میٹھا اور برف سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے۔ حوض کوثر اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حوض کوثر عطا کریں گے، بلکہ ہر نبی کو حوض کوثر عطا ہوگا، ہر نبی کو عطا ہوگا، اور انبیاء اپنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے کوثر سے پانی پلائیں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کوثر عطا کریں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر نبی کی یہ تمنا ہوگی کہ میرے حوض پر آنے والے اور پانی پینے والے زیادہ ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر بہت لوگ آئیں گے. اور یہ بات بھی یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی امت میں جو برکت رکھی کسی اور امت میں وہ برکت نہیں تھی. جتنی زیادہ آپ کی امت ہوئی اس کا عشر عشیر ہی دوسرے نبیوں کی امت ہوئی ہے. لہذا کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جو لوٹے ہوں گے وہ ستاروں کی طرح سے ہوں گے، یعنی انتہائی چمکدار، اور جیسے ستاروں کی کوئی گنتی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا، ایسے ہی ان لوٹوں کی گنتی نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ بے حد و بے شمار وہاں لوٹوں کا انتظام فرمائیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی عطا کریں گے. جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کی تعبیر یوں کی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کو وہ چیز دے دی. چونکہ دینا یقینی ہے اس لیے اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ پہلی خوشخبری ہے. دوسری خوشخبری آخر کی آیت میں ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے دشمن تھے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ابو لہب کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ربیعہ کا کوئی نام و نشان نہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے اور اپنی اولاد رکھتے تھے. اور ان کا تصور تھا کہ اولاد رہے گی تو نام و نشان رہے گا، اولاد نہیں رہے گی تو نام و نشان نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے نام ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گونج سنائی نہ دیتی ہو، کبھی اذان میں تو کبھی اقامت میں، کبھی قرآن کریم میں تو کبھی کلمہ طیبہ میں، کبھی کلمہ شہادتین میں تو کبھی کسی طرح سے. اور محمد اور احمد جن کے نام ہیں اگر ان کی گنتی گنی جائے تو کروڑوں سے تجاوز ہو جائے، لیکن آج ابو لہب کسی کا نام نہیں، کسی کا نام ابو جہل نہیں، اور دشمنوں کا نام اللہ نے بے نام و نشان کر دیا. دشمنوں کا نام لیا بھی جاتا ہے تو آپ ہی کے تذکرے میں ان کا نام لیا جاتا ہے، آپ ہی کی سیرت میں ان کا نام لیا جاتا ہے، براہ راست کوئی ان کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتا. تو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ ہر سچے پکے مسلمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ اس کا نام و نشان باقی رہے گا جو مسلمان سچا ہے اور سچے دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کا نام بلند و بالا ہوگا. اور جو سچے دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بے نام و نشان کریں گے. یہ دو خوشخبریاں اللہ نے سنائی درمیان میں اللہ دو حکم بیان کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرض نمازیں مراد ہیں، کہ ہر فرض نماز پڑھی جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ نماز عید الاضحیٰ جو قربانی کی نماز ہے وہ مراد ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شروع ایام میں پہلے قربانی کرتے تھے، بعد میں نماز عید ادا کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم نازل ہوا کہ پہلے نماز عید ادا کیجئے پھر قربانی کیجئے، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ اور ترتیب بتائی گئی کہ پہلے نماز ہوگی پھر قربانی ہوگی۔ لہذا نماز عید کا تذکرہ اللہ تعالی نے سورہ کوثر کے اندر کیا ہے، فصلی لربک، نماز عید پڑھی جائے اور قربانی کی جائے۔ ونحر، نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور اون کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اون کھڑا رہتا ہے اور اس کی شہرگ کاٹ دی جاتی ہے، جب اس کی شہرگ کٹ جاتی ہے تو پھر وہ زمین پر گرتا ہے، اس طرح سے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن نحر کہہ کر سب جانوروں کی قربانی مراد لی گئی، خواہ گائے ہوں بیل ہوں، بھینس ہو بھینسا ہو، بکری ہو بکرا ہو، اونٹ ہو اونٹنی ہو، ان سب جانوروں کی قربانی مراد لی گئی۔ فصلی لربک وانحر، دو حکم اللہ نے نازل کیے اور اشارہ کر دیا کہ امت مسلمہ کی کامیابی ان دو عملوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ امت نماز کی پابند ہو جائے اور اپنی خواہشات کی قربانی دینے والی ہو جائے۔ اور ایک قربانی تو ہم جانوروں کی دیتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی دینا اور اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ بھی قربانی شمار کی گئی ہے۔ فصلی لربک وانحر، کہ ایک مسلمان شخص، ایک بندے مسلمان جس قدر نماز کا پابند ہوگا اور خواہشات کی قربانی دینے کا پابند ہوگا، اسی قدر اسے اللہ کی طرف سے کامیابی نصیب ہوگی۔ لہذا قربانی کا ذکر سورہ الکوثر میں اللہ نے فرمایا ہے مختصر انداز میں، لیکن سب باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں آئی ہوئی ہے، فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ تین فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن، اور قربانی کا اصل دن دسویں ذوالحجہ ہے، دو دن اور شامل کیے گئے ہیں گیارہویں اور بارہویں، تو ان تینوں کو ایام النحر کہا جاتا ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں۔ فرمایا ان دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل، ابن آدم نے کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. لہذا قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ قربانی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, وسعت ہے, تو اپنی طرف سے کرے, اپنے مرحوم والدین کی طرف سے, اگر وہ باحیات ہیں تو ان کی طرف سے. اور اللہ نے وسعت دی ہے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی طرف سے کرے, حضرات صحابہ کرام کی طرف سے کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, تابعی ہیں حضرت حنش, حضرت حنش تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی ہمیشہ ہر عید اضحیٰ کے موقع پر دو مینڈے قربان کیا کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ دو مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ کہا ایک تو میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میرے خلیل میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی ہے, تاکید کی ہے, فلا ادعوہ ابدا, اس عمل کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی نے پوری امت کے حق میں وصیت نہیں کی, پوری امت سے نہیں کہا, لیکن حضرت علی سے کہا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام کا منشا سامنے آ گیا, آپ کا مقصد سامنے آ گیا. آپ علیہ الصلات والسلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے قربان کیا جائے اور ایک جانور آپ کی طرف سے قربانی اس کی جائے. آپ کا یہ منشا, آپ کا یہ مقصد جب سامنے آ گیا تو بہتر سے بہتر جانور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیا جائے اور ایک آپ کی طرف سے ایک کی قربانی دی جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اس پر عمل کیا اور کرتے رہے اور صاف فرمایا میں کبھی اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ نے وسعت دی ہے, حیثیت دی ہے, طاقت دی ہے, مستقل ایک جانور کی قربانی کریں یا بڑے جانور میں ایک حصہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لے لیں, اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے. اور مرحوم ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام بھی عموماً عیدگاہ میں جہاں عید کی نماز پڑھتے تھے وہیں آپ دو مینڈے ذبح کرتے تھے. پہلا مینڈا اور پہلا دمبا ذبح کرتے تو فرماتے اے اللہ میں یہ محمد کی طرف سے کر رہا ہوں, اور دوسرا مینڈا جب آپ ذبح کرتے تو آپ کہتے اے اللہ میں میری ساری امت کی طرف سے اس کو قربان کر رہا ہوں جس نے قربانی نہیں دی, یعنی میری امت میں سے جو قربانی نہیں دے سکیں گے, جن کو اتنی طاقت نہیں اتنی وسعت نہیں ہے, ان سب کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور قربان کیا ہے. اور قیامت تک امت جو آئے گی ان سب کی طرف سے اللہ کے نبی نے نیت کی. اور ایک حدیث میں ہے آپ نے دوسرے مینڈھے میں یہ نیت کی کہ جو شخص کلمہ طیبہ کی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اس کی طرف سے میں یہ مینڈا ذبح کرتا ہوں. لہذا مرحومین کی طرف سے یہ قربانی دی جائے. اللہ نے جیسی وسعت جیسی حیثیت دی ہے. بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ قربان کیا جائے, وہ پیسے صدقہ کیے جائیں, غریبوں کی شادی کی جائے, یہ خامخواہ کی ایسی فضول بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالی کو پسندیدہ نہیں ہے. تو بات معلوم ہو گئی, اب ایسی باتیں بیچ میں لانا جن کی کوئی حقیقت نہیں، یہ باطل ہونے کی علامت ہے، حق کی علامت نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت سنائی کہ قربانی کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، اور دوسری فضیلت ہے انہ لیاتی یوم القیامتی بقرونہا واشعارہا واظلافہا، جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ سینگ اور بال کو تو ہم جانتے ہیں، کھر یعنی جانور کے پیروں کے نیچے جو چیز سخت ہوتی ہے اور وہ جوتا کی طرح سے ہے اسے کھر کہتے ہیں، اور بال بھی استعمال میں نہیں آتے اور کھر بھی استعمال میں نہیں آتے بلکہ سینگ بھی استعمال میں نہیں آتے، عموماً ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم تو پھینک دے رہے ہو لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کا بھی ثواب ہے، کہ جانور ان چیزوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ، جن کو بے فائدہ سمجھ کر پھینک رہے ہو وہ بے فائدہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، ان کی اللہ کے نزدیک بڑی حیثیت ہے۔ آگے تیسری بات، تیسری فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، اور جانور کا خون اس کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا خطرہ یعنی خون ابھی زمین پر گرتا بھی نہیں ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خون کے قطرہ کے گرنے میں دیر نہیں لگتی، اس سے کہیں پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ جانور پہنچ جاتا ہے یعنی اللہ کے نزدیک وہ قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ فطیبوا بها نفسا، بس پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، پوری خوش دلی کے ساتھ، کوئی تنگ دلی نہ ہو، اور اگر کسی جانور کے خریدنے میں پیسے زیادہ لگتے ہیں وہاں بھی آدمی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ کر خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مینڈھوں کی قربانی پیش کی۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں ضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین ذبحهما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجله علی صفاحهما۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت سینگدار چتکبرے مینڈھے ذبح کیے، خوبصورت سینگدار، سینگوں سے خوبصورتی بڑھتی ہے، اور چتکبرے ہونے کا مطلب کہ کچھ بال سفید تھے کچھ بال سیاہ تھے، اور ایسے جانور بہت خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کیسے تھے آج ہم بتا نہیں سکتے، لیکن حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور محدثین کہتے ہیں نہایت خوبصورت جانور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذبح کیا کرتے تھے، تو ذبحہما بیدہ، ان دونوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، وسمى وكبر بسم اللہ اللہ اکبر کہا، وسمى وكبر کا معنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا، اور ذبح کیا اور اپنا پیر ان کے پہلوؤں پر رکھا، مضبوطی کے ساتھ رکھا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے ذبح کیا تاکہ جانور کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ لہذا بہت ہی اہمیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قربانی کا عمل ہو۔ اللہ نے حیثیت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ جانور قربان کیے جائیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ ایک بکری ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے، یہ گمراہ کن بات ہے۔ اس کی حقیقت بھی بارہا واضح کر دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اون ذبح کیے، 63 اون اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، بقیہ 27 اون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے آپ نے ذبح کرائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ قربانی دیا کرتے تھے۔ اور قربانی واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی دی اور کسی سال آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ جس عمل کو آپ پابندی سے انجام دیں اسی کو علماء واجب کہتے ہیں، اور اگر قرآن کریم سے بھی ثبوت ہو جائے تو اسی کو فرض کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، ریاکاری دور دور تک نہ ہو، اپنے جانوروں کی واٹس ایپ وغیرہ سے تشہیر نہ کریں اور اس کو نہ پھیلائیں۔ اور بعض تو ذبح کرنے کی صورت کی تصویر کشی کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں، جانوروں کو عام کرتے ہیں، یہ اخلاص کے بھی خلاف ہے اور موجودہ حالات کی جو نزاکت ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے پوری سمجھداری کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور قبولیت کے ساتھ قربانی کے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں پابندی ہے وہ پابندی ختم ہو، اس ملک میں اللہ دائمی عافیت اور امن نصیب فرمائے۔ آمین۔